الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال إمام صادق عليه السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى خليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي ولي الله. درود پڑھے محمد وآل محمد. گفتگو ہماری کل جس نقطے تک پہنچی تھی کہ مفہوم ارث کیا ہے، ارث کسے کہتے ہیں، اور دو طرح کے ارث، ایک مالی اور ایک معنوی. انبیاء علیہ السلام نے ایک دوسرے سے معنوی ارث لیا، پھر یہ ارث منتقل ہوا ائمہ علیہ السلام تک، اور ہر ایک نے جو ارث لیا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کی حفاظت کرے اور اسے آگے منتقل کرے. اب عبداللہ نے اس ارث کو لٹنے سے بچایا، اسی لیے بالخصوص ہم اب عبداللہ پر اسی عنوان سے درود بھیجتے ہیں. جیسا کل بیان بھی فرمایا تھا کہ مورث کا کام ہوتا ہے کہ ایک ارث اپنے وارث کے لیے چھوڑ کر جائے. مالی ارث میں لازمہ نہیں ہے کہ چھوڑ کر جائے کچھ نہ کچھ، اس میں بہتر ہے کہ جو کمایا ہے، جو بنایا ہے، وہ راہ خدا میں اپنی زندگی میں ہی دے کر جائے. جو اجر زندگی میں دینے کا ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں انسان اپنے اختیار سے دیتا ہے اور سخت ہوتا ہے اسے دینا، مرنے کے بعد اس کا اختیار نہیں ہے. لیکن مانوی ارث وہ ہے جو انسان کے لیے واجب ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی نسل میں منتقل کر کے جائے. والدین کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ حیوانوں کی طرح اپنی اولاد کی پرورش کریں، کھلائے، چرنا، چگنا، کھلانا، پلانا. یہ حیوان بھی کرتا ہے، حیوان بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اولاد کو پال پوس کر کے بڑا کر دیتا ہے، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر یہ کام نہیں ہے. اللہ نے جو مورث بنایا ہے والدین کو، وہ اس ارث کے لیے نہیں بنایا، وہ مانوی ارث ہے، وہ انسانی خصلتیں ہیں، انسانی خصائل ہیں، وہ اقدار ہے جو منتقل کرے انسان اپنی نسل میں، اپنی اولاد کے اندر. اور یہ وہی خصائل ہیں جو ہر نسل میں، ہر دور میں مغلوب ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کو مبعوث اسی لیے کیا کہ مری ہوئی، دبی ہوئی فطرتوں کو دوبارہ نکھارے، انہیں پروان چڑھائے، عقلوں کو، مدفون عقلوں کو دوبارہ قبروں سے نکال کر ان کو زندہ کرے، ان کو کمال تک پہنچائے، اور صراط مستقیم دکھائیں امتوں کو، ملتوں کو. یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا. اللہ نے انبیاء کو اسی لیے مبعوث کیا، اور یہ میراث انبیاء ہے جسے آگے جانا ہے اور آگے اسے بچانا بھی ہے. اسی لیے امام صادق نے اس نورانی زیارت میں درود بھیجا ابا عبداللہ پر، سلام بھیجا ابا عبداللہ پر، اس عنوان سے کہ ابا عبداللہ وارث انبیاء ہے. در حقیقت یہ درود اور یہ سلام صرف حسین پر نہیں ہے، یہ انبیاء پر بھی ہے، کیونکہ حسین نے جو ارث لیا وہ ارث بھی مقدس ہے، اسی لیے جس کی طرف سے آیا وہ بھی مقدس ہے، اس پر بھی درود ہے. صرف یہ نہ سمجھے ہم کہ ابا عبداللہ پر سلام ہے کہ وہ وارث انبیاء ہے. انبیاء نے کوئی ایسا سرمایہ چھوڑا کہ جس کا اہل حسین جیسی شخصیت ہے، ابا عبداللہ جیسی ہستی ہے. یہ بہت ایک اہم باب ہے, اہم پہلو ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہے. مالی میراث اگر لٹ بھی جائے, کوئی لوٹ بھی لے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن مانوی میراث یہ نہیں لوٹنا چاہیے. مانوی میراث کو بچانا ضروری ہے, اس کو تحفظ کرنا, تحفظ کر کے آگے پہنچانا. اور جو بڑھ کر مانوی میراث کو تھام لے گا وہی حقیقی وارث انبیاء ہے. جب یہ روایت رسول اللہ نے پڑھی العلماء ورثۃ الانبیاء, اس سے مراد یہ ہے کہ عالم وہ ہے, حقیقی عالم وہ ہے جو بڑھ کر اس میراث کو تھام لے, وہی میراث جو انبیاء کی میراث تھی. اب کلن تو ہم نے ایک بحث کر لی اس کے اوپر, اب جزیات میں جانے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ ارث انبیاء جزیات میں کیا ہے. کلن تو ہمیں پتہ ہے کہ ارث انبیاء صراط مستقیم ہے, ارث انبیاء خصائل انسانی ہے, اقدار انسانی ہے, لیکن جزیات میں جانا ہے. کیسے جانا ہے جزیات میں؟ انبیاء کی طرف جانا ہے. اب یہ کوڈ امام صادق نے دے دیا کہ انبیاء کی طرف جائیں. اب انبیاء کی طرف جائے کون سے انبیاء کی طرف, کون سے نبیوں کی طرف, یہ بھی امام صادق نے مشخص کر دیا اس زیارت میں کہ کم از کم ان چھ نبیوں کی زندگیوں میں جا کر کے دیکھو کہ انہوں نے کیا ارث چھوڑا ہے. اس میں سب سے پہلے کہا السلام علیکم آدم صفوت اللہ, کہ میرا سلام ہو وارث آدم. شمر سے پوچھا زہیر ابن کین نے روز عاشور کہ تو نماز میں کس کا نام لیتا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا, بس میں نماز پڑھ لیتا ہوں. خود کہا شمر نے میں نماز پڑھتا ہوں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور مرکز خلافت الہی, محبت وحی, اس پر حملہ بھی کرتے ہیں, اسے شہید بھی کرتے ہیں. آج نہیں ہوتا اسی طرح سے, پھر کیوں تعجب کرتے ہیں؟ جب کربلا کی بات آتی ہے تو درست تقسیم کر دیتے ہو, وہاں نمازوں کو نہیں دیکھتے, وہاں علم کو نہیں دیکھتے, وہاں عبادتوں کو نہیں دیکھتے, لیکن جب اس دور کی بات آتی ہے تو امامے کے پیچھے, ابا کبا کے پیچھے گم ہو جاتے ہو, چہرے کی ریش کو دیکھ کے گم ہو جاتے ہو کہ فلا بھی بزرگ ہیں, فلا بھی عالم ہیں, فلا بھی آیت اللہ ہے, وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. کیسے ممکن ہے؟ خدا نے سارے ملائکہ کو کہا ایک کو تسلیم کرو, ایک کو قبول کرو, اپنی اپنی دکانیں نہ چلاؤ, بند کرو ساری دکانیں, ایک. یا نہیں قبول ہے ایک؟ کیوں نہیں قبول ہے؟ آخر کیوں, وجہ کیا ہے اس کی؟ یہی تکبر, یہی کبریائی. یزید نے عبیداللہ کے اندر بڑا تکبر تھا, اور تکبر میں اس نے کہا جناب زینب سے کہ دیکھا خدا نے تمہیں کتنا رسوا کیا. یہ کبریائی کے جملے تھے کہ دیکھو ہم برتر ہو گئے. لیکن جو محبتیں وہی ہوتے ہیں, ایک جواب جناب زینب کا, کیا جواب دیا؟ کربلا میں تم نے کیا دیکھا؟ کہا خدا کو اتنا جمیل پایا کربلا میں. جناب زینب نے بتا دیا کہ کربلا میں اس خون کے اندر, ان شہادتوں کے اندر اثر اسماء الہی کا ظہور تھا. وہاں پر وہ جلواگر تھی, جلواگر توحید تھی. یہ دو لشکر ہے, دو لشکر. یہ لشکر ایک الہی صفات کا مظہر ہے, جہاں الہی صفات کا ظہور ہوتا ہے, اور ایک طرف ظاہراً اللہ کا نام ہے لیکن ابلیسی صفات کا ظہور ہے. تو عزیزان, وارث حسین کو کیا لینا چاہیے ارث میں حسین سے؟ وارث حسین کو ارث میں الہی صفات کا مظہر بننا چاہیے. اور الہی صفات کا مظہر ایسے نہیں بنتا ہے, خون میں نہا کر بنتا ہے. فرشتوں نے صرف یہ دیکھا کہ آدم خون دوسروں کا بہائے گا,
لیکن جب اسماء اللہ کا ظہور ہوگا تو یہی آپ بنی آدم، یہی وارث آدم اپنا خون بہائے گا. یہ اثر ہوتا ہے الہی صفات کے ظہور کا. یعنی یہاں سے پہچانے کہ ابلیسی لشکر کون ہے. آج ابلیسی لشکر وہ ہے جو وقت کے قائد، وقت کے رہبر کے سامنے کھڑا ہے. وہ شیطانی لشکر ہے، وہ شیطانیت پر ہے. چاہے کوئی بھی ہو، چاہے عزادار حسین کیوں نہ ہو، اگر ولایت کا وہ ہستی جو اس عصر میں جس کے اندر صفات الہی کا ظہور نظر آتا ہے اس کی مخالفت کرے گا، وہ لشکر ابلیس میں ہے. کیونکہ ابلیس نے یہ کہا اللہ سے، اے خدا میں صرف میں مخالفت نہیں کرتا، مجھے موقع دے، میں بنی آدم کو بھی اپنے جیسا بناؤں گا، مجھے موقع دے. اور اللہ نے دی فرصت. کیوں فرصت دی خدا نے؟ کیونکہ بنی آدم کو اگر مقام خلافت تک پہنچنا ہے نا، تو اسے اپنے اندر کے تاغوت کو بھی باہر نکالنا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پیر مرشد مرید بن کر، جو آج ولایت کے سامنے، ولایت فقیہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر کا تاغوت ابھی نہیں نکلا باہر. مولانا رومی نے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا، مختصر بیان کروں، بہت بہت ہی جذاب واقعہ، بہت اگر اس کو اسی طرز میں جس طرح سے رومی نے بیان کیا بیان کرے تو انسان کے اوپر ایک راز اپنے اندر کا کھل جاتا ہے. کہتے ہیں ایک امیر تھا، امیر یعنی بادشاہ تھا، وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا اپنی رعیت میں، بہت ہی نیک اچھا بادشاہ تھا، بڑا ہمدرد تھا عوام کا. وہ نکل کے دیکھتا تھا کہ عوام میں کیا ہو رہا ہے. دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک کالا سانپ، چھوٹا سانپ کا بچہ، اس کے منہ میں سے اس کے پیٹ میں چلا گیا. اس سے پہلے کہ یہ جا کر کے اس سانپ کو نکالتا باہر، وہ اندر چلا گیا. اب امیر نے کیا کیا، اسے اٹھایا، اٹھا کر کے لٹھ مارنا شروع کی، کبھی پیروں پہ، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی پیٹ. وہ کہتا ہے بادشاہ، امیر میری کیا خطا ہے، اللہ کی زمین ہے، سو رہا ہوں میں، کیوں مجھے. وہ اسے مار مار کے لے گیا. وہ کہا وہ جو سڑے ہوئے پھل تھے وہاں پر درخت کے، کہا یہ سڑے ہوئے پھل کھا اس وقت، وہ سڑے ہوئے پھل کھا، کھاتے جا، بس کھاتا جا، جب تک میں نہیں کہوں گا کھاتا جا. وہ کھاتا جاتا، بھاگتا جاتا، امیر اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر کے دوڑتا جا رہا ہے. اسے مارتے مارتے کافی عرصہ اتنا گزرا، اتنا کھلائی سڑی ہوئی چیزیں اسے، کہ اسے قے آنا شروع ہو گئی. جب اسے قے آنا شروع ہوئی تو اندر سے وہ سانپ نکل کر باہر آیا. جب اس نے اس سانپ کو دیکھا تو شکر کے سجدے میں گر گیا امیر کے آگے. کہے امیر میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ اتنے کریم تھے، اتنے ظالم کیسے ہو گئے، اب مجھے پتا چلا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے تھے. کہ اگر میں نے تجھے بتایا ہوتا نا کہ تیرے پیٹ میں سانپ ہے، تو خوف سے ہی مر جاتا. اگر خدا ہمیں بتا دے کہ ہمارے اندر کتنا بڑا سانپ اور تابوت بیٹھا ہوا ہے انا کا، ہم اسی وقت مر جائیں گے. اگر یہ سامنے نکل کر مجسم ہو کر کے آ جائے. خدا ہمیں بتاتا نہیں ہے، خدا اسی طرح سے امتحان لیتا ہے تاکہ پٹ پٹ کر کے، پٹ پٹ کر کے ہمارے اندر کا یہ تاغوت باہر نکلے. تو یہ باہر نکلے. یہ مشکلات اسی لیے آتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ اندر کی انانیت باہر نکلے. دیکھیں 40 40 50 50 60 60 سال حوضوں میں گزارتے ہو، لیکن ابلیسی سے بات. کربلا میں حسین ابن علی کے لشکر میں اور عمر سعد کے لشکر میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ تھا؟ 1 کلومیٹر. جاتے ہیں نا کربلا، زیارت سے مشرف ہوئے نا، دیکھا ہے کتنا فاصلہ ہے. قتل گائے امام حسین سے فرات تک کتنا فاصلہ ہے؟ لشکر کا آخری حصہ فرات پر تھا، 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. एक किलोमीटर के फासले पर एक जगह पर महबते वही है, जब मलाइका का नुजूल होता है, मलाइका आ रहे हैं हुसैन के पास, ए हुसैन कोई मदद चाहिए, हम तैयार हैं। जहां खलीफाए अल्लाह मौजूद है, लेकिन एक किलोमीटर के फासले पर वो लश्कर इबलीस मौजूद है, वो भी सजदे कर रहा, वो भी तस्बीह निकाल रहा है, वो भी कुर्बतन इल्लाह कह रहा है, वो भी नमाज तहज्जुद पढ़ रहा है, ये भी तस्बीह निकाल रहे हैं, ये भी सजदे में है, ये भी इबादत कर रहे हैं, ये भी कुर्बतन इल्लाह में। फर्क क्या है दोनों में? एक हुसैन के कत्ल के इंतजार में बैठा हुआ है अल्लाह के लिए, और एक अल्लाह तक पहुंचने के लिए तैयार है। फासला एक किलोमीटर का है। अजीजान, जब हुसैन के खैमों से एक किलोमीटर के फासले पर जाहिरन इबादत करने वाला इबलीसी लश्कर हो सकता है, तो आज अमीरुल मोमिनीन के हरम से एक किलोमीटर के फासले पर कोई इबलीसी आयतुल्ला क्यों नहीं हो सकता? फिर इसका इनकार क्यों करते हो कि कोई नजफ में है, कोई कुम में है, सारे हैं तो सर्टिफाइड है? ये देखें, जाहिर को ना देखें, देखें इबलीसी लश्कर कौन है कि हुसैन पुकारते हैं, आखिरी लम्हे तक अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, लेकिन इन्हें ये इलाही सिफात नजर नहीं आती। अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी शहवात में, अपनी दुनियावी शोहरत इज्जत के लिए। क्या उमर इब्ने साद के पास पैसों की कमी थी? कोई कमी नहीं थी पैसों की। क्या चाहिए था उसे? सिर्फ शहरे राय से दौलत नहीं चाहिए थी, पोजीशन चाहिए था, मकाम चाहिए था कि मैं भी रईस बन जाऊं, मैं भी गवर्नर बन जाऊं, मुझे भी शोहरत मिले, मुझे भी एक बड़ा मकाम मिले, मेरी भी एक रैया हो, मेरे भी मुकल्लिद हो। ये चाहिए था उमर इब्ने साद को, इसलिए हुसैन के सामने आ गया। कितने मकाम ऐसे थे जहां पर उमर इब्ने साद ने गिरिया किया है करबला में, लेकिन फिर यही अंदर जो सांप बैठा हुआ है, यही जो अंदर ताहूत बैठा है, उसे दोबारा मैदान में ले आता। उमर इब्ने साद की शख्सियत पर अगर खोले, बहुत ही एक जज्जाबियत इसके अंदर है समझने की, बहुत बड़ी इबरत है। ये वो इबरत है जो हमारी जिंदगी में हर दिन गुजरती है, हर लम्हे, एक लम्हे दिल करता है नहीं ये गलत है, फिर उसकी तरफ चले जाते हैं। अजीजान, हुसैन वारिस आदम है, वारिस आदम, आदम में सफवतुल्ला, अल्लाह के औसाफ, अल्लाह के मकाम खिलाफत, अल्लाह के उन माहियत इंसानियत के वारिस हुसैन है। तो उलमा को भी क्या होना चाहिए? इसी सिफात का वारिस होना चाहिए। वही सिफात, अगर मकाम खिलाफत इलाही की सिफात अंबिया में समझ में नहीं आई, अगर अंबिया में नजर नहीं आती, तो हुसैन में आकर के देखो। अगर अंबिया के वारिस नहीं बन सकते, हुसैन के वारिस बन जाओ। देखो जो सिफात हुसैन में थी, आया वो तुम्हारे अंदर है? अब खुद अब अब्दुल्ला ने बयान फरमाया कि वो क्या सिफात है, क्योंकि ये बहुत अहम है इस चीज को, इस दो जुमले ज्यादा नहीं है। वो क्या इर्स है जो हुसैन ने अपने वारिसीन को दिया? खुतबतुल मीना में अब अब्दुल्ला उसके आखिरी हिस्से में फरमाते हैं, खुतबतुल मीना जहां 700 से ज्यादा उलमा को जमा किया है, आलिमों को जमा किया है, दानिशमंदों को बुलाया है, खासकर सारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका, सारे ग्रेजुएट, पीएचडी, डबल डॉक्टर, जो हमारी लंडे की जबान वाली जो टर्मिनोलॉजी है, सारी ये सारी वो शख्सियतें वहां मौजूद थी। कहा, जो मुसीबतें तुम पर आई है वो बहुत बड़ी है बनिस्बत जो दूसरों पर आई थी। क्या कहना चाह रहे बाप दिल्ला? کہ اس وقت جو معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی خلافت کا اعلان کر دیا ہے، یہ مصیبت سب سے بڑی ہے، تم سے پہلے کسی پہ یہ مصیبت نہیں آئی کہ کسی خلیفہ نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے وارث اور وہ بھی یزید جیسے کا اعلان کر دیا ہو۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ علماء کا منزل اور مقام ان سے لے لیا گیا ہے، یہ وہی مقام خلافت الہی۔ کیا ہے وہ مقام؟ حسین فرماتے ہیں، سنیں بہت سادہ لفظوں میں، ابا عبداللہ نے بتا دیا کہ وارث حسین کون ہے، کہا وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام ملک کے امور، احکامات، حکم، یہ علماء دین کے حوالے ہونا چاہیے، علماء کو حاکم ہونا چاہیے، علماء کے ہاتھ میں امور ہونا چاہیے دین کے، یہ علماء کا ہونا چاہیے جو اللہ کے امین ہے، اللہ کے حلال اور حرام کے احکامات کی دفاع کے لیے، لیکن تم سے تمہارا مقام گزب کر لیا گیا ہے صرف اس وجوہات پر۔ کیوں گرک کر لیا گیا ہے؟ اس وجوہات پر کہ تم نے حق کو متروک کیا۔ کیا تھا وہ حق؟ وہ حق امامت تھا، تم نے ولایت سے نظر پھیر لی، تم نے حاکمیت کسی اور میں جاتے ہوئے دیکھی، قبول کر لیا، تم خاموش رہے۔ اس لیے یہ مقام جو اللہ نے تمہیں دیا تھا کہ تم وارث ائمہ ہو، تمہیں حاکم ہونا چاہیے، خدا نے تم سے چھین لیا، لے لیا گیا تم سے، کہ تم نے حق کو متروک کیا، حق میں تفرقہ کیا، یا تفرقکم عن الحق، تم نے حق کو تقسیم کر دیا، حق ایک تھا، کسی کو مسجد میں بٹھا دیا تسبیح نکالو، کسی کو ناروں میں لگا دیا، پھر کہتے ہو وحدت کرو۔ دیکھیں حسین کیا کہہ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں حق ایک ہے، وہ ہے امور ملک، حاکمیت، ولایت، علماء کا حق ہے، اس مقام پر آنا ہے، اس میں تفرقہ نہ کرو لوگوں میں کہ کوئی اس راستے سے چلا جائے، کوئی اس راستے سے چلا جائے، سارے راستے صحیح ہیں، اور تمہارے اختلافات اللہ کی سنت کے نبی کے بعد، یعنی گدیر اور ولایت کے بعد، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس واضح دلیل تھی، پھر بھی تم خاموش رہے۔ کیا ہوا نتیجہ؟ تم گدیر کے بعد خاموش رہے، علی کو نہیں قبول کیا، آج یزید تمہارے سر پر آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے عزیزان، جہاں ولایت سے منہ پھیرو گے، جہاں حکومت اسلامی سے دور جاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ ایک پارٹی چلی جائے گی دوسری اچھی آ جائے گی، نہ، بد سے بدترین کی طرف جاؤ گے۔ یہ مت کہو کہ دو بد میں سے، دو بدترین میں سے، دو نااہل میں سے ایک اہل کو چنو، نہ، یہ نظام خدا نہیں ہے، یہ حسین ابن علی فرما رہے، نہیں ہو سکتا یہ، ایک بدترین کو قبول کرو گے اس سے بڑا آئے گا۔ اپنے مقام کو لو، اس مقام ولایت کو لو جو آدم کو پہلے دن اللہ نے دیا، ملائکہ سے کہہ دیا قبول کرو ولایت آدم کی، نہیں قبول کرو گے، یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطانیت ہے، نہیں مانو گے۔ اگر تمہارے اندر صبر ہوتا مصائب اور سختیوں کے برداشت کرنے کا اللہ کے لیے، تو سارے اللہ کے امور تمہاری طرف پلٹ جاتے، تم سے تائید لی جاتی اور تم اسے اجرا کرتے، اور اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہوتا۔ اب عبداللہ نے بتا دیا کیوں تم نے نہیں کیا قبول، کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ جس نے حق غضب کیا ہے وہ تمہیں آسانی سے دے گا نہیں، تم پر مصائب آئیں گے، تم پر مشکلات آئے گی، اور تم نے ان مشکلات کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیں امام موجود ہے، اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ علماء کا یہ کام ہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ میں معصوم غیر معصوم ولی نہیں ہو سکتا، غیر معصوم کیسے حاکم ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگی میں اب عبداللہ یہ بتا رہے ہیں، یہ وارث حسین ہے، آدم کا وارث حسین ہے، آدم کے مقام خلافت الہی کے وارث حسین ہے، حسین کے وارث علماء ہیں. کیوں کیوں حاکمیت چاہیے؟ حاکمیت سے کیا ہوگا؟ اگر حاکم ایک عالم بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ ابھی یہ ماجرا نہیں سمجھ میں آیا لوگوں کو کہ کیوں ہم حکومت اسلامی کی بات کرتے ہیں. یہ صرف اقتدار کے لیے، یہ روٹی کپڑا مکان دینے کے لیے، یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر حکومت اسلامی ہوگی تو ہمیں کوئی شہید نہیں کرے گا، یہ اس لیے ہے کہ حکومت اسلامی ہوگی تو ہمارے جلوسوں پہ پابندی نہیں ہوگی، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، یہ اس لیے ہے کہ ہم سجدگاہ لے کے جیب میں گھوم سکتے ہیں، یہ اس لیے ہے. آج ہندوستان کا شیعہ، ہندوستان کا مسلمان اسی بات پہ راضی ہے کہ بس یہ کرنے مل جائے ہمیں، ہم راضی ہیں، اس پہ راضی ہیں. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اقبال پہ یہ سر کھل گیا زیارت وارثہ کا، ابھی ہم پہ نہیں کھلا. یہ ہے حکومت اسلامی، یعنی مقام ولایت، مقام خلافت الہی. جب حاکم وہ ہوگا جس کے اندر ظہور صفات الہی، اسماء اللہ کا ظہور ہو، وہ اپنی رعیہ کو بھی ربانیان اللہ کی طرف لے جائے گا، اس اپنی رعیہ کو بھی کہاں پہنچائے گا؟ وہ مقام خلافت پر پہنچائے گا، یعنی انسان کو مقصد حیات تک پہنچائے گا. عزیزان، انسان نہیں پہنچ سکتا اس مقام علیین پر اگر اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کا نظام الہی نہ ہو، نہیں پہنچ سکتا. اصل درد یہ ہے حکومت اسلامی کا کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے یہ چاہیے. یہ جو کہتے ہیں ہم ہر نظام کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، سیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انسان بھی رہنا چاہتے ہیں اور ابلیس کے ساتھ بھی سیٹ ہونا چاہتے ہیں. نہیں ہو سکتا یہ. اگر مقام انسانیت تک پہنچنا ہے، اگر صفوت اللہ کے وارث بننا ہے، تو پھر ابلیس یا تمہارے آگے سجدہ کرے گا یا ابلیس کو نابود کرو، دو میں سے ایک کام ہے. اگر تم نے ابلیس کو نابود نہیں کیا تو ابلیس کیا کرے گا؟ تمہیں ایک چھوٹے سے پھل کی، ایک شجر کی لالچ میں آ کے ورگلا دے گا، تمہیں کہے گا میں تمہیں پارلیمنٹ میں ایک سیٹ دوں گا، یہ شجر ہے، آ جاؤ اس کے قریب، اس کا ایک پھل کھا لو، تمہاری نجات اسی میں ہے، تم ابدی ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ گے. آدم ایک پھل کی لالچ میں آ گئے، وارث آدم ایک پارلیمنٹ کی سیٹ کی لالچ میں آتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ مقام الہی سے نیچے. ابلیس کا کام یہی ہے، یہی ابلیسیت ہے. وارث حسین ان سب سے اوپر ہے. حسین کسی لالچ میں نہیں آئے. حسین کو کہا مولا یمن چلے جائیں، سر سب زمین ہے، یمنی آپ کے عاشق ہیں، آپ کو امام بھی مانیں گے، آپ کی خدمات بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، وہاں چلے جائیں. کہا نہیں. کہا کہیں اور چلے جائیں. کہا نہیں. کہا امن کی پناہ لے لے. کہا نہیں. قبول نہیں ہے حسین کو، کیونکہ حسین کو مقام الہی چاہیے. حسین ان اوصاف الہی کو، اب حسین کو ان صفات الہی کو، اس صفوہ کو ظاہر کرنا ہے. کہاں ظاہر کرنا ہے؟ حسین کا رحم تو مدینے میں نظر آتا ہے، حسین کی کرامت تو مدینے میں نظر آتی ہے، لیکن حسین کا صبر، حسین کی استقامت، حسین کا عشق خدا، اگر اپنے عروج پر اسے جس کے جلوہ گر کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں آئے. حسین نے یہاں پر بتانا ہے کہ ارث آدم کیا ہے, کیسے میں ارث آدم کو ظہور کرتا ہوں یہاں, آئے کربلا میں. اور حسین نے اپنے وارث, اپنے وارثین کو بھی یہ منتقل کر دیا. عزیزان, ایک مقام پر کربلا کے قریب حسین گھوڑے پر سوار ہیں, ایک مرتبہ اب عبداللہ کو نیند آ جاتی ہے, اچانک اٹھتے ہیں خواب سے, بیدار ہوتے ہیں اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کے سب سے بڑے فرزند علی اکبر 28 سال کا سن ہے جن کا, سب سے بڑے پسر ہیں. حسین نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, ہر بیٹے کا نام علی رکھا, کیونکہ دونوں مظہر صفات الہی ہیں, علی بھی فاطمہ بھی. کربلا میں الہی اوصاف کو ہر طرح سے حسین نے ظاہر کیا. شہید مطہری کا وہی جملہ کہ کربلا میں حسین کی دو جنگ تھی, ایک جنگ لشکر عمر ابن سعد کے ساتھ تھی اور ایک جنگ حسین کی ذات میں حسین کی صفات کے درمیان تھی, کہ کہیں حسین کا کرم نظر آتا ہے عروج پر تو کہیں حسین کا صبر نظر آتا ہے, کہیں جبر نظر آتا ہے کہیں استقامت نظر آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نے آ کر کے پوچھا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے, چند بھوکے بھیڑیے صحرا میں میری طرف آ رہے ہیں, مجھ پر حملہ کر رہے ہیں, میرے جسم کو پارا پارا کر رہے ہیں. علی اکبر نے پوچھا بابا ایک بات بتائیں, آیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ حسین نے کہا ہم حق پر ہیں. تو پھر کہا بابا موت ہم پر آئے یا ہم موت پر ٹوٹ پڑے, کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم حق پر ہیں؟ تو یہی علی اکبر روزے عاشورہ جب سارے صحابہ شہید ہو گئے, اب جب بنی ہاشم بچے ہیں, سب سے پہلے جب بنی ہاشم میں سے شہادت کا سلسلہ شروع ہوا, سب سے پہلے حسین نے کیا کیا؟ دیکھیں خلیفۃ اللہ کیا کرتا ہے. حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کو میدان میں بھیجا. ہر کوئی آتا حسین سے اجازت لیتا, حسین کسی کو اجازت پہلی مرتبہ نہیں دیتے, لیکن جیسے ہی علی اکبر آئے اور آ کر پوچھا بابا اب تو اصحاب بھی شہید ہو گئے, بابا مجھے اجازت دیجئے, حسین نے فوراً کہا ٹھیک ہے, اپنے ہاتھوں سے زرہ باندھی, اپنے ہاتھوں سے تیار کیا, پھر ایک جملہ کہا حسین نے, کہا بیٹا, اے بیٹا علی اکبر, آپ کی پھوپھی زینب آپ کو بہت چاہتی ہے, زینب نے آپ کی پرورش کی ہے, ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے. روایت میں ہے جناب علی اکبر کا حسن, جناب علی اکبر کا جمال اور شخصیت ظاہراً بھی اور کردار میں بھی اتنی زیبا تھی, اتنی حسین تھی جیسی رسول اللہ کی شخصیت تھی, شبیہ پیغمبر علی اکبر. سخت ہے رسول اللہ کی شبی کو درندوں کے نرگے میں بھیجنا, علی اکبر جناب زینب کے پاس گئے, جناب زینب نے اجازت دی, ایک جملہ کہا بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا, نانا کی آخری زیارت کرنی ہے. علی اکبر میدان میں گئے,
راوی لکھتا ہے میں نے دیکھا جب علی اکبر میدان میں جا رہے تھے تو حسین آہستہ آہستہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل کر آگے جا رہے تھے. علی اکبر نے گھوڑا روکا, کہا بابا آپ کیوں آ رہے ہیں, آگے دشمن کا لشکر ہے. حسین کہتے ہیں بیٹا بیٹا علی اکبر تم میرے نانا کی شبیہ ہو, میرے نانا کی شبیہ ہو, جب بھی نانا کی یاد آتی آپ کو دیکھ لیتا ہوں. اب حسین اپنے نانا رسول سے جدا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں گئے اور علی اکبر نے عجیب جنگ کی, کوئی علی اکبر کے سامنے ٹک نہیں پاتا. رسول اللہ کی شبی میدان میں ہے, ابا عبداللہ ٹیلے پر سوار ہوتے ہیں اور کہا اے عمر ابن سعد, اے عمر ابن سعد تیرے ظلم کی اور تیرے سخت دل کی یہ آخری علامت ہے جسے میں بھیجا ہے, ایک مرتبہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ لے, دیکھ یہ رسول ہے یا نہیں, یہ امت کے نبی کی شبی ہے یا نہیں. علی اکبر نے جنگ کی, پیاس کی شدت بڑھتی گئی, زرہ کا بوجھ سخت گرمی, لوہے کی زرہ کی گرمی, پیاس کی شدت. ایک مرتبہ لوٹے, حسین نے جب دیکھا علی اکبر آ رہے, حسین کا دل ایک مرتبہ لرزا, کہیں آدم کا وارث اور حسین کا وارث, کہیں حسین کے وارث نے ارث کا انکار تو نہیں کر دیا. علی اکبر پہنچے, کہا بابا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا پیاس کی شدت بہت ہے, بہت پیاس کی شدت ہے, یہ زرہ بھی سخت ہے, زرہ کو اتار دیا, زرہ کو اتار دیا اب علی اکبر نے. کہا بابا پیاس کی شدت بہت ہے, تھوڑا سا پانی مل جائے, دیکھیں اس لشکر کو کس طرح سے پھر نار کرتا ہوں میں. حسین نے کہا بیٹا, اے بیٹا علی اکبر آج تک کچھ نہیں مانگا, آج مانگا بھی ہے تو اپنے باپ سے اس وقت مانگا جب حسین غریب ہے, حسین کے ساتھ کوئی نہیں. اجرکم ربکم. حسین نے ایک کام کیا, کیا کیا؟ پہلے اپنی انگشت نکالی, انگشت نکال کر کہا علی اکبر اسے چوس لے, اسے اپنی زبان پہ رکھ لے, تھوڑی راحت مل جائے گی. انگشت زبان پہ رکھی, علی اکبر کو راحت نہیں ملی. کہا بابا بابا بہت شدت ہے پیاس کی. اب حسین نے ایک عجیب کام کیا, حسین نے کہا بیٹا علی اکبر یہ میری زبان ہے, اپنی زبان میری زبان پہ رکھ لے, تھوڑی سی راحت مل جائے گی. جب علی اکبر نے زبان حسین کی زبان پہ اپنی زبان رکھی, ایک مرتبہ تڑپ گئے, کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. علی اکبر اب میدان میں پہنچے, جب میدان میں پہنچے اسی جنگ کی حالت میں, اب زرہ بھی نہیں ہے, ایک ملعون شامی, اس ملعون شامی نے وہ کام کیا جو رسول اللہ کے چچا حمزہ کے ساتھ ہوا. علی اکبر قابو میں نہیں آ رہے تھے, ایسی جنگ کر رہے تھے, اس نے کیا کیا؟ اس نے پشت سے جا کر ایک نیزہ مارا جو علی اکبر کی پیٹھ میں جا کر کے لگا. پیٹھ میں جب نیزہ لگا, یہ ملعون آگے آیا, اس نے علی اکبر کے سر پہ تلوار ماری. علی اکبر گھوڑے کی گردن پر آ کر کے گرے, سر سے لہو کی دھار بہی, لہو کی دھار گھوڑے کی آنکھوں میں گئی اور گھوڑے کی آنکھیں بند ہو گئی. گھوڑا دوڑتا ہوا لشکر عمر سعد, لشکر شمر میں داخل ہوا. اس کے بعد راوی لکھتا ہے علی اکبر کے جسم کو تلواروں سے پارا پارا کیا.
وہیں پر سلام کیا. علی اکبر نے السلام علیک یا عبدا, اے میرے بابا سلام قبول کیجئے, مجھے نانا نظر آ رہے ہیں, میرے نانا کے ہاتھوں میں جام کوثر نظر آ رہا ہے. جیسے ہی حسین نے علی اکبر کی صدا سنی, علی اکبر کی صدا سنی, میدان میں پہنچے. میدان میں جب پہنچے لشکر دور ہوا, علی اکبر زمین پر آئے. جب زمین پر آئے پشت سے نیزے کی انیس سینے میں آ چکی تھی. علی اکبر کو زمین پہ اپنی گود میں لٹایا, کہا بیٹا تمہاری اس قربانی کو خدا قبول کرے. آج وارث ابراہیم کی گود میں وارث اسماعیل ہے. حسین نے کہا بیٹا درد ہے؟ کہا بابا سینے میں درد ہے. دیکھا سینے میں برچھی کی انی ہے, برچھی کا ٹکڑا ہے. حسین نے کہا, اب عجیب کام کیا حسین نے, وہی ملائکہ جنہوں نے آدم کو تسلیم کیا, جنہوں نے کہا کہ آدم خون بہائے گا, اب یہ ملائکہ پشیمان ہے بنی آدم سے, حسین سے پشیمان ہے کہ حسین کیا کرنے جا رہے ہیں. حسین نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا, اپنے پیروں پہ علی اکبر کو بٹھایا, ایک ہاتھ سے نجف کی طرف رخ کیا, برچھی کی انی نکالی, کہا یا علی مدد, اے علی آئیے, اے بابا آئیے. راوی کہتا ہے علی اکبر زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. علی اکبر کی لاش لے کر خیمے کے قریب پہنچے, جناب زینب خیموں سے باہر آ گئی, لاشے پر گری. حسین نے کہا نہیں واپس جائے. حسین نے لاشا گنج شودا میں پہنچایا, سکینہ تڑپ گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون. محتم حسین,